محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ایک صاحب نے حضرت حکیم الامہ قدس اللہ تعالی سرہ کو خط میں لکھا کہ تراویح میں قرآن شریف سنانے میں خشوع و خضوع نہیں ہوتا، حالانکہ ہر رکعت کو جب کھڑا ہوتا ہوں تو خیال کرتا ہوں کہ جناب حق تعالی کی طرف عجز و نیاز کے ساتھ توجہ رکھوں گا، مگر جب قرآن شریف پڑھنا شروع کرتا ہوں تو اس حال میں ساری قرآت ختم ہو جاتی ہے کہ کہیں بھول نہ جاؤں، ہر وقت یہ دماغ میں خطرہ رہتا ہے اور رکوع و سجود میں بہت افسوس ہوتا ہے. حضرت والا دعا فرمائیں کہ میری یہ تمنا پوری ہو اور اگر ان کو یہی منظور ہے تو اس میں خوش ہوں. حضرت نے اس کے جواب میں جو ارشاد فرمایا وہ یہ کہ خشوع سکون کا نام ہے، کہ آدمی کا دل یکسو ہو جائے، کسی ایک طرف لگ جائے، اور یہ خیال کہ کہیں بھول نہ جاؤں حرکت ہے، یہ خیال جو سکون کی ضد ہے، اور کوئی شے اپنے ضد کے ساتھ مجتمع نہیں ہوتی، لیکن یہ خیال طبعا لازم ہے، اس لیے حصول خشوع اس حالت میں عادتا متعذر ہے، تو اس کا اہتمام ہی تکلیف مالا یطاق ہے، لیکن یہ خشوع نہ ہونا مضر اور قابل افسوس اس لیے نہیں کہ جو متصور ہے خشوع سے کہ غیر مقصود کی طرف توجہ نہ ہو وہ حاصل ہے، بس گویا خشوع اگر سے صورتن نہیں مگر معنن حاصل ہے، کیونکہ یہ خیال تکمیل ہے طاعت کی اور طاعت متصور ہے، بس یہ توجہ المقصود ہے. چنانچہ بعض احادیث فضل خشوع میں فرمایا گیا کہ لم يحدث فیہما نفسہ بشیء من الدنیا، اور بعض میں الا بخیر وارد ہے. اس کی توضیح رسالہ تشرف اول کتاب السلام میں قابل مطالعہ ہے. ہاں طبعا ناگواری یہ نظیر ہے استغفار عن الغین کی. پھر فرمایا کہ یہ تحقیق من جملہ عظیمہ الہیہ ہے جس میں کسب کا دخل نہیں، اس کی بے قدری نہ کی جائے. میں بھی اسی میں مبتلا تھا، حق تعالی نے حقیقت منکشف فرمائی، آگے اپنی ہمت ہے. اس میں ایک بہت ضروری بات خشوع کے متعلق حضرت نے بیان فرمائی ہے. خشوع کے بارے میں عام طور سے لوگوں میں، ہم سب میں، افراط و تفریط رہتی ہے. بعض مرتبہ تو خشوع کا ارادہ ہی نہیں ہوتا اور بس نمازیں پڑھی جا رہے ہیں اور ایک عادت ہو گئی ہے، اس عادت کے تحت نیت باندھ لی، اللہ اکبر کہہ دیا، اس کے بعد اس بات کی فکر نہیں کہ نماز میں جو توجہ اللہ ہونی چاہیے وہ موجود نہیں، نہیں ہے تو نہیں صحیح، پڑھے جا رہے ہیں. کبھی یہ خیال ہی نہیں ہوتا کہ بھئی صرف نماز مقصود نہیں بلکہ نماز میں خشوع بھی مقصود ہے. قرآن کریم نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وہ مومن فلاح پائیں گے کہ جو اپنے نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہوں۔ تو ہم پڑھے تو جا رہے ہیں نمازیں، کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ ہمیں خشوع بھی حاصل ہونا چاہیے، یہ تو غفلت کی انتہا ہے کہ کبھی توجہ ہی نہیں ہوتی، بس وقت آ گیا کھڑے ہو گئے نماز پڑھ لی، کبھی نماز کی طرف اور نماز کے مقصود کی طرف دھیان اور توجہ ہوتا ہی نہیں، نہ دھیان ہوتا ہے نہ دھیان لگانے کی فکر ہوتی نہ کوشش ہوتی، تو یہ غفلت ہے جو عام طور سے طاری رہتی ہے۔ اس غفلت سے تو انسان کو پناہ مانگنی چاہیے اور اپنے آپ کو اس سے نکالنا چاہیے۔ دوسری طرف بعض اوقات خشوع کا مطلب اتنا اعلی معیار ذہن میں بٹھا لیا جاتا ہے خشوع کا کہ بس بھائی اور کوئی خیال آئے ہی نہیں کبھی نماز کے اندر، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جن حضرات کے خشوع کا ذکر آیا ہے، بزرگان دین کا، صحابہ کرام کا، تو اس میں صحابہ کرام کے حالات میں ملتا ہے کہ ایک صحابی جن کا بہت بڑا باغ تھا، نماز پڑھ رہے تھے اور ایک پرندہ آ کر درخت میں الجھ گیا، باہر نکلنا چاہتا تھا نکلا نہیں جا رہا تھا، ایک درخت سے نکلتا ہے دوسرا درخت میں پھنس جاتا ہے، دوسرے سے نکلتا ہے تیسرے درخت میں پھنس جاتا ہے، تو ان کو خیال یہ آ گیا نماز میں کہ دیکھو میرا باغ کتنا بڑا ہے کہ پرندہ اس میں داخل ہو کر نکل ہی نہیں پا رہا، درختوں میں ایک درخت سے دوسرے درخت، دوسرے سے تیسرے درخت، اتنا میرا گھنا باغ ہے کہ یہ پرندہ اس سے نکل نہیں جا رہا، نکل نہیں پا رہا، یہ خیال آ گیا نماز پڑھتے وقت۔ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو بڑا افسوس ہوا کہ میں نے نماز میں غیر اللہ کا خیال کیا اور اپنے باغ کی طرف متوجہ ہو گیا، پرندے کی طرف متوجہ ہو گیا، تو اس لیے مجھ سے بڑی سخت غلطی ہوئی، بہت سخت میں نے ایک طرح سے گناہ کیا، تو اس کے لیے، اس کی تلافی کے لیے پورا باغ صدقہ کر دیا، صرف اس لیے کہ چند لمحوں کے لیے خیال آ گیا تھا اپنے باغ کے وسعت کا اور اس پرندے کا جو اس میں پھنسا ہوا تھا، اس کی وجہ سے صدقہ کر دیا، اور یہ ظاہر ہے کہ اعلی ترین مقام ہے خشوع کا جو ان کو اللہ تعالی نے عطا فرمایا۔ صحابی ہیں، رات کے وقت میدان جہاد میں پہرا دے رہے ہیں اور اسی پہرے کے دوران تیر آ کر لگتا ہے سینے میں اور اس سے خون کا فوارہ نکلتا ہے، لیکن نماز توڑتے نہیں، نماز جاری رکھتے ہیں۔ جب بعد میں کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ نے تو تیر لگنے کے بعد بھی نماز جاری رکھی، حالانکہ خون بھی نکلا ہوگا اور ہو سکتا ہے کپڑے بھی خراب ہوئے ہوں گے، لیکن کہنے لگے کہ میں قرآن کریم کی تلاوت میں ایسا محو تھا کہ مجھ سے اس کو توڑا نہیں گیا نماز کو۔ تو اس مقام کے حضرات ہیں، صحابہ کرام میں بھی، بعد میں بزرگان دین میں بھی، تو جب یہ واقعات ہم سنتے ہیں تو بعض اوقات ان واقعات کی وجہ سے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ مقام جو ہے خشوع کا، یہ تو ہم کبھی زندگی بھر حاصل کر ہی نہیں سکتے، ہم سے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ بھئی کوئی خیال آئے ہی نہیں سرے سے، اور جس طرح کے تیر لگا اور نماز جاری رکھی، لیکن وہ کام تو ہم کر نہیں سکتے۔ تو لہذا خشوع تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے بس کی ہے ہی نہیں، کیونکہ ہمارے بس کی نہیں ہے لہذا بس اب جیسا چل رہا ہے چلنے دو، تو پھر خشوع کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک غفلت کی انتہا ہے، اور اس غفلت کی وجہ خشوع کا مطلب نہ سمجھنا۔ خشوع سے کیا مقصود ہے، کیا مطلب ہے اس کا، وہ کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ تو ذہن میں ایک وہ معیار بٹھا لیا جو اعلی ترین معیار ہوتا ہے، اور جو صحابہ کرام کو اللہ نے عطا فرمایا تھا، تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس وہ جب وہ معیار نہیں ہے تو بس خشوع بھی نہیں، جب خشوع نہیں تو بس اب جس طرح بھی پڑھ لو پڑھ لو۔ یہ خیال انتہائی غلط ہے۔ خشوع کی کوشش کرنا اور کرتے رہنا فرض ہے، اور خشوع کے معنی کیا ہے؟ خشوع کے معنی یہ ہے کہ دو باتیں ہیں اس میں، ایک نماز کے دوران بندہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرے، اور حتی الامکان دھیان اللہ جل جلالہ کی طرف رہے، اور اپنے اختیار سے کوئی خیال دل میں نہ لائے، کوئی اور خیال دل میں نہ لائے اپنے اختیار سے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ میں نے بسم اللہ کر کے نیت شروع کی اور ایک دم سے کوئی خیال آ گیا غیر اختیاری، تو وہ تو معاف ہوتا ہے، لیکن اپنے خیال اپنے اختیار سے نہ لائے۔ اور اس کا بہترین اور آسان ترین طریقے کچھ ہیں، میں عرض کرتا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے نماز سے پہلے کچھ مقدمات رکھے ہیں، نماز سے پہلے وضو رکھا ہے۔ یہ وضو جو ہے در حقیقت ایک عجیب چیز ہے کہ آدمی نماز کے لیے حاضر ہونے کو ذہن اس کا تیار ہو۔ تو خشوع کا آغاز ہوتا ہے وضو سے، کہ وضو آدمی سنت کے مطابق صحیح طریقے سے کرے، پانی اس میں زیادہ نہ بہائے، ہاتھ پاؤں دھوئے تو احتیاط کے ساتھ دھوئے، اور پھر یہ کرے کہ دعائیں جو رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں وضو کے دوران، ان دعاؤں کا اہتمام کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو دو باتیں منقول ہیں وضو کے دوران، ایک اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنا، اور دوسرا اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ وضو کے دوران یہ دعا کیا کرتے تھے۔ تو اگر آدمی وضو کے دوران یہ دعا اور یہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کر وضو کرے گا، اور وضو کو سنت کے مطابق انجام دے گا کہ ہر عضو کو تین مرتبہ دھوئے بغیر اسراف کے، فضول خرچی کے بغیر، یعنی کہ نل کھول دیا اور پانی بہ رہا ہے اور ذرا سی کلی کرنی ہے اور اس کے لیے پورا نل کھلا ہوا ہے، بلکہ احتیاط کے ساتھ اس طرح وضو کرے کہ کم پانی اس میں استعمال ہو، اور حتی الامکان قبلہ روح ہو کر کرے، اور یہ دعا زبان پر ہو۔ اور بعض حضرات نے کچھ اور دعائیں بھی تجویز کی ہیں، ہر عضو کے لیے الگ الگ ان میں بھی کوئی حرج نہیں بلکہ اچھا ہی ہے کہ وہ پڑھ لی جائیں، جیسے کہ جب آدمی چہرہ دھو رہا ہو تو اللہم بیض وجہی و تبیض وجوہ و تسود وجوہ، بڑی پیاری دعائیں ہیں، جب چہرہ دھو رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ اللہ میرا چہرہ اس دن سفید رکھیے گا جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے کچھ کالے ہوں گے، جب دائیں ہاتھ دھوئے تو کہے اللہم آتنی کتابی بھی یمینی وحاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرا اعمال نامہ مجھے دائیں ہاتھ میں دیجیے گا اور میرا حساب آسان کر دیجیے گا. اب دائیں ہاتھ دھو رہا ہے اور یہ مانگ رہے، بائیں ہاتھ دھو رہا ہے تو کہے کہ اللہم لا تعطینی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری، کہ اللہ میرا اعمال نامہ مجھے بائیں ہاتھ میں نہ دیجیے گا اور نہ میرے پشت کے پیچھے سے دیجیے گا، کیونکہ اللہ بچائے جن کے اعمال خراب ہوں گے تو ان کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور پیچھے سے دیا جائے گا آگے سے ہونے کے بجائے، تو اللہ میرا اعمال نامہ مجھے بائیں ہاتھ میں نہ دیجیے گا پیچھے سے بھی نہ دیجیے گا. سر کا مزہ کر رہا ہے تو کہے اللہم اظلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک، اللہ مجھے اس دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیے گا جس دن آپ کے عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، سر کا مسا کرتے ہوئے اور دائیں پاؤں کو دھوتے ہوئے اور کہہ کہ اللہم ثبت قدمی یوم تزل الاقدام، کہ جس دن قدم لڑکھڑا جائیں گے اس دن اللہ میرے مجھے ثابت قدم رکھیے گا، اور اور وضو کرنے کے بعد جب پورا وضو کر چکے تو کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کہ اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں شامل کر لیجئے اور مجھے طہارت حقیقی حاصل کرنے والوں میں شامل کر لیجئے. اب آپ دیکھو کہ وضو کے دوران جب بندہ اللہ تعالی سے رجوع کر رہا ہے ہر ہر قدم پر، اور حدیث میں اس حدیث کو بھی اپنے ذہن میں لے آئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس نے جو کچھ گناہ کیے ہوتے ہیں اپنی آنکھوں سے یعنی گناہ صغیرہ وہ اللہ تعالی دھو دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں. تو تصور کریں کہ میرے گناہ دھل رہے ہیں، تصور کریں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے جو کچھ گناہ کیے تھے وہ ہاتھ دھونے سے دھل رہے ہیں، دھل رہے ہیں. جب پاؤں دھوئے تو جو میں نے پہلے پاؤں سے جو کچھ گناہ ہوئے تھے وہ دھل رہے ہیں. ہاں اس میں یہ بھی ہے کہ جب ناک میں پانی ڈال رہا ہے تو یہ کہے کہ اللہم ارحنی رائحۃ الجنۃ ولا ترحنی رائحۃ النار، کہ اللہ مجھے جنت کی خوشبو سنگائیے اور دوزخ کی خوشبو نہ سنگائیے. تو جب بندہ اچھا اس میں صرف دھیان کی بات ہے، یہ نہیں ہے کہ اس سے کچھ بہت زیادہ وقت لگ جائے گا بہت زیادہ مشقت ہو جائے گی، بلکہ صرف دھیان کی بات ہے کہ آدمی وضو کرتے وقت یہ خیال کر لیا کرے اور یہ دعائیں کر لیا کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے امید ہے کہ وہ پھر آخر میں کہہ بھی رہا ہے کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کہ میرا ظاہر تو صاف ہو گیا اس سے، منہ صاف ہو گیا، ہاتھ صاف ہو گئے، پاؤں صاف ہو گئے، لیکن مجھے ایسا بنا دیجئے کہ توبہ کے ذریعے میرے سارے گناہ بھی صاف ہو جائیں اور حقیقی طہارت مجھے حاصل ہو جائے، صرف ظاہری اعضا کی نہیں بلکہ باطن کی بھی طہارت حاصل ہو جائے. یہ اگر آپ کرسی آگے کر لیں تو اس کو بند کر لیں تو ذرا ٹھنڈک کچھ صحیح ہو جائے. پنکھے سے آواز میں کہیں خلل نہ ہو، ہلکا سا چلا دیں. تو سب سے پہلا مرحلہ جو آتا ہے خشوع کا وہ کہاں سے آتا ہے؟ وضو سے. وضو کے اندر اگر آدمی سنت کے مطابق وضو کرے اور دھیان سے کرے تو پہلا درجہ اس کو خشوع کا حاصل ہو گیا. اب جب مسجد کے لیے جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے یا خواتین ہیں گھر میں نماز پڑھ رہی ہیں تو جاتے جاتے چلتے چلتے یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں چلتے چلتے اللہ تعالی سے دعا مانگ لیا کریں کہ اللہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں مجھے اپنے فضل و کرم سے خشوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. دعا مانگتے ہوئے جاؤ بجائے ادھر ادھر کے مشاغل میں مشغول ہونے کے یہ دعا مانگتے ہوئے جاؤ کہ یا اللہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں تو مجھے اپنے فضل و کرم سے خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. پھر جب پہنچ گئے نماز پڑھنے کے لیے تو اس وقت ایک کلمہ ہے ایک جو حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے وہ کلمہ ہے وہ کہو انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. انی وجہت وجہی للذی فطرنی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ ہے. وہ فرماتے ہیں میں نے اپنا رخ تو کر لیا اللہ کی طرف اس ذات کی طرف جن سے سارے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا میں نے اپنا رخ ان کی طرف کر لیا. اور یہاں رخ کرنے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ صرف چہرہ اس طرف کرنا مراد نہیں ہے بلکہ اپنا دل و دماغ اپنی توجہ اپنا خیال اپنا دھیان اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے کا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ کہہ لو کہ میں اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر رہا ہوں اپنا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف کر رہا ہوں. یہ کلمہ نماز سے پہلے کھڑے ہونے سے پہلے تکبیر سے پہلے یہ کہہ لے. تکبیر کے بعد بھی کہہ لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور تکبیر سے پہلے کہہ لے زیادہ بہتر ہے. تو ایک طرف دعا مانگی اللہ تعالی سے کہ اللہ مجھے نماز میں خشوع عطا فرما. دوسری طرف یہ کلمہ زبان سے کہہ لیا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. تو بندہ اللہ تعالیٰ سے خود مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے خشوع دے عطا فرما دے. بندہ کہہ رہا ہے کہ اپنی طرف سے میں اپنا رخ اور اپنی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف کرتا ہوں. وما انا المشرکین میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. یہ کہہ کر جب اللہ اکبر کہا تو جلدی جلدی فٹافٹ نماز پڑھنے جیسے عام طور سے لوگ کرتے ہیں وہ اس سے بچے. کوئی بہت زیادہ خرچ نہیں ہوتا وقت آرام سے نماز پڑھنے میں اور فٹافٹ نماز پڑھنے میں بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا بہت زیادہ وقت نہیں بچتا. تو نماز کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس طرح کے اس کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو یعنی اپنی ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف اور اس وقت کہے اللہ اکبر. تو اللہ اکبر کہنے کا کیا معنی؟ کہنے کا معنی یہ ہے کہ میں نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں تمام ماں سوا سے اللہ کے سوا ہر چیز سے میں نے ہاتھ اٹھا لیے. یہ ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں نا یہ کیوں اٹھائے جاتے ہیں؟ یہ کرنے کے جیسے اردو میں کہتے ہیں دست بردار ہو جانا ہاتھ اٹھا لینا کیا معنی ہاتھ اٹھانے کے؟ کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا ہر چیز کے تصور سے، اس کے خیال سے، اس کی طرف توجہ سے اپنے ہاتھ اٹھا لیے. کیوں اٹھا لیے؟ اس لیے کہ اللہ اکبر، کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اتنی بڑی ہو، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس اللہ تعالی کی طرف توجہ کرنے سے رکاوٹ بنے، اس خیال سے کہ وہ زیادہ اہم ہے بنسبت اللہ تبارک و تعالی کی طرف توجہ کرنے. اللہ اکبر. پھر یہ جو طریقہ سنت کا ہے نماز پڑھنے کا، وہ سیکھنا ضروری ہے کہ آدمی جب کھڑا ہو تو یعنی ایسا نہ پڑے ڈھیل اڈھالا کھڑا ہے، بلکہ اس کو پہلے ہاتھ صحیح جگہ پر باندھے اور نگاہ سجدے کی جگہ پر رہے. یہ بھی بڑی خشوع کے اندر بہت بڑا سبب، خشوع کو حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ وہ کیا ہے کہ آدمی جو ہے وہ اس کی نگاہ سجدے کی جگہ پر ہے. اگر سامنے دیکھ رہا ہوگا تو ہزار چیزیں سامنے نظر آئیں گی، وہ انسان کے خیالات کو منتشر کریں گی. اس کے بجائے جب وہ نیچے دیکھ رہا ہے تو نیچے دیکھنے کی وجہ سے بہت سی چیزیں اس کے نظر کے سامنے نہیں آئیں گی، تو خیالات کو مجتمع کرنے میں آسانی ہوگی. اب اس کے بعد جو جب آدمی کوئی خود تلاوت کرے یا امام تلاوت کر رہا ہو تو دھیان اس تلاوت کی طرف. الحمدللہ رب العالمین امام نے کہا تو آدمی سنے کہ بھئی یہ الحمدللہ رب العالمین کہا گیا ہے، الرحمن الرحیم کہا تو سنے کہ یہ کہا گیا، اس کے الفاظ کی طرف دھیان کرے. اور اگر خود پڑھ رہا ہے تو خود اپنے زبان سے نکالے ہوئے الفاظ کی طرف دھیان کرے. اور اگر نماز سری ہے، مثلا ہم کچھ پڑھ نہیں رہے لیکن دل دل میں سورہ فاتحہ پڑھتا رہے، دل دل میں سورہ فاتحہ پڑھتا رہے، تو اپنی طرف سے یہ کوشش کرے کہ میں دھیان ان الفاظ کی طرف رکھوں گا جو میں زبان سے ادا کر رہا ہوں یا میرا امام زبان سے ادا کر رہا ہے. اس دھیان کے لیے ایک نسخہ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اتر امکان کوشش کی جائے کہ ایسی صورتیں پڑھے آدمی جو پہلے سے رٹی ہوئی نہیں ہے. یہ جو ہر وقت نماز جب پڑھتے ہیں تو چند ہی صورتیں ہیں، قل اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، ہیں تو وہ بے ساختہ زبان پہ وہی چل پڑتی ہے، سمجھے نا. یہاں تک کہ اگر بعد میں سوچے بھی آدمی کہ میں نے پہلی رکعت میں کیا پڑھا تھا اور دوسرے میں کیا پڑھا تھا تو شاید یاد بھی نہ رہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آٹومیٹک مشین ہے جو وہی چلا رہی ہے جو زبان پر رٹا ہوا ہے. تو اتنا تو ایک ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو چھوٹی صورتیں ہیں قرآن کریم کی، چھوٹی صورتیں جو ہیں وہ سمجھو کہ سورہ بینہ کے بعد، مثال کے طور پر اذا زلزلت الارض زلزالہا، سورہ عادیات، سورہ قارعہ، سورہ تکاثر، سورہ عصر، سورہ حمزہ، سورہ فیل، سورہ لیلہ فی قریش، یہ ساری صورتیں یاد ہوں. اور وہ صورت پڑھے کہ جو خود بخود زبان پہ نہیں آ رہی، سمجھے نا. اب عادت پڑی ہوئی ہے قل یا ایھا الکافرون قل اللہ احد کی، تبت یدا قل اللہ احد کی، ہے نا، تو کیا پڑھو اذا زلزلت الارض زلزالہا، القاریہ الحاکم التکاثر، مثلا جو عام طور سے نہیں پڑھی جا رہی وہ پڑھو، تو کیا ہوگا کہ یہ جو بے ساختہ زبان پر کوئی صورت آ جاتی ہے وہ نہیں آئے گی، بلکہ وہ کچھ دھیان لگے گا. اعزاز الجلت رض الآخری. تو پہلی تدبیر، پہلا نسخہ یہ ہے کہ ایسی صورتیں پڑھی جائیں کہ جو پہلے سے رٹی ہوئی نہ ہو لیکن یاد ہو. اس میں اگر کچھ بھولنے کا بھی خطرہ ہو، جیسے کہ ابھی حضرت کے آپ نے ملفوظ سنا، تو وہ خطرہ آنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. لیکن پڑھو ایسی صورتیں کہ جو عام طور سے نہیں پڑھتے، تو کیا ہوگا؟ پھر الفاظ کی طرف دھیان مرکوز ہوگا، الفاظ کی طرف دھیان جائے گا. دوسری بات میں یہ عرض کیا کرتا ہوں، اور اس کا تجربہ بھی ہے، کہ جب حدیث میں فرمایا گیا کہ جو اعلیٰ ترین مرتبہ ہے احسان کا، تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ احسان کیا ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک ترہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، اگر تم نہیں دیکھ رہے تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. تو مطلب یہ کہ اصل توجہ بنانی چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، اس کی طرف توجہ بنائے. اور اگر یہ نہیں بنتا تو کم از کم اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ اسے دیکھ رہے ہو، اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم حقیقت میں تو نہیں دیکھ رہے، نہ ہمارے اندر دیکھنے کی طاقت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر دلالت کرنے والی اتنی چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں کہ اس کے پیچھے، ہر چیز کے پیچھے باری تعالیٰ کا جلوہ نظر آئے گا. زمین نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہے. آسمان نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہے. کوئی پھول نظر آ رہا ہے تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہے. تو جتنی کائنات کی چیزیں ہیں ان میں سے کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو جس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال نہ ہو اس کے پیچھے. ہر چیز کے پیچھے کتاب رکھی ہے، تو کتاب کو پیدا کرنے والا، اس کے کاغذ کو پیدا کرنے والا، اس کے لکھنے والے کو دماغ میں ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. میز رکھی ہے، تو یہ میز کہاں سے آ گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. تو ہر چیز جو ہے نا وہ ضروری نہیں کہ آنکھ سے دیکھ کر ہی حاصل کی جائے. بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آنکھ سے نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن انسان کو ان کا اتنا یقین ہوتا ہے کہ گویا دیکھ رہا ہے. میں مثال دیا کرتا ہوں، جیسے اگر کوئی مسافر طیارہ جا رہا ہے اوپر، تو وہاں نہ اس پائلٹ نظر آ رہا ہے، نہ اس کے چلانے والے نظر آ رہے ہیں، نہ اس میں بیٹھے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں، لیکن یقین ہے کہ ہیں اس میں، کوئی پائلٹ ہے جو چلا رہا ہے. تو جہاز کو دیکھ کر جہاز کے اندر بیٹھنے والے، جہاز کو چلانے والے کا تصور آتا ہے. اسی طرح جب کائنات کی جو چیز بھی سامنے نظر آ رہی ہے تو اس کے خالق کا تصور آنا چاہیے. اور اگر آدمی اس طرح مشق کرے تو انشاءاللہ پہنچ جائے گا. یہ جو آپ نے فرمایا کہ بھئی احسان یہ ہوتا ہے کہ تم اس طرح عبادت کرو کہ جیسے کہ اس کو دیکھ رہے ہو، یہ اگر ناممکن ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کیوں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی کسی ایسی چیز کا مکلف نہیں بناتا، پابند نہیں بناتا جو اس کے اختیار سے باہر ہو. اگر اختیار سے باہر ہوتا تو پھر یہ آپ فرماتے ہی کیوں؟ لہذا اختیار سے باہر نہیں ہے اگر انسان کوشش کرے. اس میں ایک مددگار ایک چیز ہو جاتی ہے, وہ میں وہ دوسرا نسخہ ہے. مددگار یہ ہو جاتا ہے کہ تصور یہ کرے, ظاہر ہے کہ اصل تو بات یہ ہے کہ تصور جو زمین پہ کر رہا ہے, زمین کی طرف نگاہ پڑی ہوئی ہے تو زمین کے خالق کی طرف متوجہ ہو, لیکن شروع میں اگر اس جگہ تک پہنچنے کے لیے شروع میں آدمی اتنا تصور کر لے کہ میں کعبہ شریف کے سامنے کھڑا ہوں, ماشاءاللہ میرے خیال میں سبھی گئے ہوں گے یا اکثریت کے لوگ گئے ہوں گے, اکثریت جب وہاں پر کعبے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے بندہ کیسے کھڑا ہوتا ہے, اسی طرح ڈھیلا ڈھالا جس طرح یہاں کھڑے ہوتے ہیں, وہاں جب کعبہ شریف سامنے نظر آ رہا ہے تو کعبے کی تجلیات ہی اور ہیں, کعبے کا نور ہی الگ ہے. یہاں تک کہ فقہائے کرام نے یہ فرمایا, یہ جو آپ نے شاید مسئلہ سنا بھی ہوگا کہ کعبہ شریف جب سامنے ہو, نماز پڑھنے والے کے سامنے ہو, تو اس کے سامنے سے گزرنے میں کوئی حرج نہیں. حرم میں, مسجد حرام میں جو ہے وہ جو حکم ہے کہ بھئی اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو سامنے سے مت گزرو, ہے نا, لیکن حرم میں اجازت ہے. اور صرف حرم میں ہی نہیں, حرم کے باہر بھی اگر کعبہ نظر آ رہا ہے تو سامنے سے گزرنا جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب کعبہ سامنے ہے تو سامنے گزرنے والے کا تو اس لیے منع ہے کہ وہ آئے گا سامنے تو دماغ ہمارا اس کی طرف متوجہ ہوگا, ہماری توجہ ہٹے گی. لیکن جو شخص کعبہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے تو چاہے گزرتے رہو ہزار آدمی, میرے سامنے تو کعبہ ہے, لہذا وہاں سے گزرنا جائز ہے اس کے سامنے سے. تو کعبے کو اگر کعبے کا تصور سامنے ہو کہ میں کعبے کے سامنے نماز پڑھ رہا ہوں, تو اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے انسان کے دھیان میں. تصور کرے, میں کبھی اگر پہلے گیا ہے کہیں, جانے کا اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے, تو وہ اس وقت کو یاد کرے کہ میں کعبے کے سامنے کھڑا تھا اور اس میں نماز پڑھ رہا تھا تو میری کیا کیفیت تھی. تو یہ تصور معاون بن جاتا ہے, معین بن جاتا ہے تصور کے اللہ جل جلالہ, توجہ کے اللہ جل جلالہ کی طرف ہونے کا. تو یہ تین کام اگر کر لیا جو آدمی, تین چار کام بات جو میں نے بتائے ہیں, کام وہی ہے جو کرتے ہیں روز, لیکن اس کو ذرا زاویہ نگاہ تھوڑا سی بدل کر اس کو کریں, وضو کو اہتمام سے سنت کے مطابق ادا کریں, سمجھیں کہ میرے گناہ اس سے دھل رہے ہیں, اور یہ میں وضو سنت کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اور آپ کے طریقے کے مطابق کر رہا ہوں, اور یہ مجھے خشوع حاصل کرنے میں یہ میرے لیے مددگار ہوگی, اور جاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہوئے جائے, جب بھی نماز کے لیے ہو, چاہے مرد ہو یا عورت ہو, یا اللہ میں نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہوں, دعا کر مجھے خشوع عطا فرما دے, دعا کرتے ہوئے جائے, اور یہ الفاظ بھی کہے کہ انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کم از کم دھیان یہ کر لے کہ میں نے اور دنیا سے ہاتھ اٹھا لیے, اور پھر جو ہے وہ توجہ یہ کرے کہ جیسے میں کعبے کے سامنے کھڑا ہوں, اور ساتھ ہی جو الفاظ زبان سے نکال رہا ہے ان کی طرف توجہ کرنے کی پوری کوشش کرے, اس طرح جیسے میں نے عرض کیا کہ ایسی صورتیں پڑے جو زبان پر چڑھی ہوئی نہیں ہے, تو انشاءاللہ وہ ذہن آنے لگے گا, توجہ الفاظ کی طرف ہونے لگے گی. جب توجہ الفاظ کی طرف ہونے لگے تو یہ خشوع کا الحمدللہ پہلا مرحلہ اللہ تعالیٰ نے پورا کرا دیا. اور وہ جو مامور بھی ہے خشوع وہ فی الجملہ حاصل ہو گیا. اگر بیچ میں غیر اختیاری طور پر خیالات آ جائیں تو وہ معاف ہیں. اللہ تعالیٰ کسی غیر اختیاری چیز پر ہمارا مواخذہ نہیں فرماتے، ہماری گرفت نہیں فرماتے. تو اگر غیر اختیاری طور پر آ گئے تو پھر جب تنبہ ہو جائے دوبارہ واپس آ جاؤ نماز کے الفاظ کی طرف. رکوع میں جب سبحان رب العظیم کہہ رہے ہوں تو پتہ ہو کہ میں سبحان رب العظیم کہہ رہا ہوں. سجدے میں جب سبحان رب العالی کہو تو پتہ ہو کہ میں سبحان رب العالی کہہ رہا ہوں. التحیات پڑھ رہے ہو تو التحیات وہ دھیان سے پڑھو کہ میں یہ الفاظ ادا کر رہا ہوں. اور اس میں ایک چیز کا میں اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ نماز کے الفاظ جتنے بھی ہیں وہ اگرچہ آہستہ آواز میں کیے جا رہے ہوں، پڑھے جا رہے ہوں، لیکن اس میں تجوید کا لحاظ ہونا چاہیے. سمجھے نا؟ یعنی چاہے وہ الفاظ سرن یعنی آہستہ آواز میں پڑھے جا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ بس اس کو رٹا مار کے ادا کر دیا، بلکہ اس کو تجوید کے ساتھ ادا کرے. یہ بہت سخت غلطی ہوتی ہے کہ وہ جو زبان پر رٹے ہوئے ہیں تو وہ بس اس طرح ادا کر دیتے ہیں کہ بس دوچل میں آیا، اور اس میں الفاظ کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے. خطرہ ہے کہ ایسی صورتیں بعض اوقات ہو سکتا ہے، نماز ہو ہی نہ. یہ عجیب ہمارے ہاں ایک ریت پڑ گئی ہے کہ کوئی آدمی امام ہے تو جب وہ تلاوت کرے گا جہرن تو پوری تجوید کے ساتھ کرے گا، ٹھہر ٹھہر کے کرے گا اور اطمینان سے کرے گا، اور جو نماز کا سری حصہ ہے وہ ایسا بھاگ دوڑ کرے گا کہ ابھی ہماری اتحیات ابھی اشہد ان محمد عبدہ رسولہ تک بھی نہیں پہنچے، اس نے سلام ہی پھیر دیا. سمجھے آپ؟ اب جب وہ امامت کر رہا ہے اور وہ تجوید کے ساتھ جہرن تجوید کے ساتھ پڑھ رہا ہے، لیکن جب سرن پڑھنے کا موقع آیا تو ساری تجوید بھول گئے، اور پھر اب اسی طرح توچل میں آیا کہہ کے اس کو سرن اس کو مکمل کر کے سلام بھیج دیا. حالانکہ بھائی جس طرح وہاں پڑھ رہے تھے اسی طرح سرن بھی پڑھو نا بھائی. سمجھے نا؟ جتنی دیر آپ نے وہاں لگائی تھی کوئی الفاظ لفظ ادا کرنے میں، وہی لفظ جب یہاں ادا کرو تو اتنا تو وقت اتنا نہ صحیح، اتنا تو ہو کہ وہ لفظ صحیح ادا ہو جائے. تو یہ ساری باتیں ہیں جو ہمارے غفلت اور بے توجہی کی وجہ سے نماز کا خشوع ہم خود فوت کر رہے ہیں، اپنے اختیار سے کر رہے ہیں. یہ ہے منع، یہ ہے گناہ. لیکن اگر آدمی یہ ساری باتیں کرتا ہے، توجہ اپنی طرف سے توجہ لگانے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا انشاءاللہ وہ مقبول ہے. اب جو اگر خیالات ادھر ادھر کے آ بھی گئے، جو مشغول آدمی ہوتا ہے تو اس کے دماغ پر اپنے جو اشغال ہیں ان کا تصور رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے اگر کچھ خیالات غیر اختیاری طور پر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مکلف نہیں کیا ہمیں، لیکن یہ اس کوشش کا تو مکلف فرمایا. اور دو لفظوں میں حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے اس بات کو واضح فرمایا. ایک صاحب نے کہا جی میرا نماز میں دل نہیں لگتا، تو آپ نے فرمایا دل لگنا فرض نہیں، لگانا فرض ہے، یعنی کوشش کرنا فرض ہے. اگر دل باوجود کوشش کے نہیں لگا تو پھر انشاءاللہ کہیں تمہاری پکڑ نہیں ہوگی، لیکن کوشش ہی نہیں کی، سرے سے ارادہ ہی نہیں کیا کہ میری نماز میں خوشبو ہونا چاہیے، تو یہ ہے جس پر پکڑ ہوگی۔ تو خیر بات اتنی بات اگر فی الحال یاد رہ جائے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے کہ کوشش میں کوئی کمی نہ ہو خوشبو کے، پھر معاملہ اللہ کیا ہے، اگر غیر اختیاری طور پر خیالات آ بھی رہے ہیں تو پھر آپ اس کی طرف یہ نہ سمجھیں کہ بھئی میری نماز نہیں ہوئی یا میں بالکل ہی محروم رہ گیا، تو اس لیے اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں۔ آج کی اس مجلس کا حاصل وہ یہ ہے کہ خشوع کی کوشش ہر مسلمان کے ذمہ ضروری ہے، اور اس کے کچھ تھوڑے طریقے بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو اگلے اتوار کو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد۔